هذه الساعة فيا مجد الوجود مجد الصلاة نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم
تمہیں اس عالم غیب اور عالم
صحابہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے. گویا زندگی کوئی مضبوط تر شکل اختیار کر لے گی کہ آدمی فرشتوں کو دیکھ رہا ہوگا، ان سے بات کر رہا ہوگا، جنت و دوزخ کو دیکھ سکے گا، عذاب و ثواب کو محسوس کر سکے گا، میدان حشر میں بارگاہ الوہیت میں حاضر ہو سکے گا. یعنی جو قبر میں اس میں اس وقت نہیں ہے وہ بھی پیدا ہو جائے گا. کیا اس کے حواس صحیح ہوں گے؟ کہ لوگ ایک دوسرے سے طلب کریں گے کہ بھائی ایک بات نیکی دے دو، لوگ ایک دوسرے سے سفارش کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو دنیا کی دوستی کا، دنیا کی رشتہ داری کا واسطہ دیں گے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا عقل اور اس کا علم جو کچھ اس نے دنیا میں دیکھا یا محسوس کیا وہ بھی اسی یاد ہوگا، وہ بھی سب کچھ درست ہوگا. تو یقینی بات ہے کہ جب اس کا ذہن یا اس کی قوت علمیہ یا جاننے کی قوت جو ہے جب وہ بڑھ جائے گی تو پہلے والا بھول تو نہیں جائے گا، بلکہ پہلے والے کے ساتھ مزید معلومات حاصل ہوں گی. دراصل موت ایک تبدیلی کا نام ہے جو انسانی زندگی میں نہ لگ رہی. کسی بزرگ سے کسی نے ان کے بھائی بہت ہوتے تو سہارے افسوس کے لیے کوئی شخص گیا تو عادت ہوتی ہے لوگوں کی تو پوچھ ہی لیا کرتے ہیں کہ مرحوم کس وجہ سے مر گئے، کیا ہوا تھا، ان کی موت کا سبب کیا تھا. انہوں نے فرمایا اس کی زندگی، اس کی موت کا سبب اس کی زندگی. یعنی دنیا کی زندگی خود موت کو دعوت ہے کہ جب اسے زندگی ملی ہے تو وہ موت کے دروازے سے گزر گئی. جب یہ اتنی شدید بات ہے مجھے بھی آپ کو بھی دوسرے سب انسانوں کو بھی مان کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وہاں کردار کی جانچ پرکھ ہونی ہے، ایمان کی جانچ پرکھ ہونی ہے، اور اللہ کریم کے روح کرو تو پھر اس کی تیاری کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. جب اس سے بچنے کا تو ذریعہ ہی نہیں، کیونکہ موت زندگی میں ایک تبدیلی کا نام ہے، بنا کا نام ہی. جیسے انسان باپ کے سلوک پہ ہوتا ہے لیکن وہاں سے وہ تبدیل ہو کر ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا، شکم مادر سے وہ عالم وجود میں دنیا میں آ جاتا ہے، یہاں نہیں رہتا، یہاں سے منتقل ہو کر ایک عالم ہے جسے برزخ کہتے ہیں، جو اس دنیا اور مرحلہ حشر یا قیام قیامت کے درمیان ہے، اس دنیا میں چلا جاتا ہے. اس دنیا سے جب اگلا قدم اٹھائے گا تو اپنے آپ کو میدان حشر میں موجود. اب باپ کے سلوک میں ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، شکم مادر میں ہوتا ہے تو جانتا کچھ نہیں لیکن اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اپنے وجود کی تربیت کرتا ہے، آگاہ میں نشو نما ہوتی ہے، اپنی روح پیدا ہو جاتی ہے لیکن جانتا کچھ نہیں. جب دنیا میں آتا ہے تو پھر یہاں سیکھتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے، اس کی حالت پہلے سے بہت مختلف ہوگی. جب یہاں سے برزخ میں جاتا ہے تو ایک انقلاب یہ آتا ہے کہ اس دنیا میں مکلف بالذات بدن ہے، یعنی سارا معاملہ بدن کے ساتھ ہے، کھانا پینا سونا جاگنا گرمی سردی بیماری صحت ہمارا غربت یہ سارا معاملہ بدن کے ساتھ ہے. لیکن کیا بدن مجرد ہے، اکیلا ہے؟ روح ہے لیکن وہ پس منظر میں ہے، سامنے بدن ہی ہے، بات بدن کی ہوگی، تکلیف بدن کو ہوگی، آرام بدن کو ہوگا،
نبی صدی کو محسوس کرے گا, کھائے پیے گا وہ, لیکن اس کا آرام روح کو محسوس نہیں کرے گا. اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کی بے چینی روح کو بھی کر پا دے. جب یہاں سے برزخ میں وارد ہوتا ہے تو یہ صورت حال مختلف ہو جاتی ہے, یعنی بالکل الٹ جاتی ہے کہ مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے اور بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے. پھر برزخ کی گرمی سردی آرام تکلیف کھانا پینا دکھ سکھ یہ سارا کچھ روح پہ وارد ہوتا ہے, لیکن بدن اس سے بیگانہ نہیں رہتا. کسی بھی صورت میں اجزاء بدن کہیں منتشر ہو جائے, جس طرح سورج کی شعاع ہر ذرے زمین کو متاثر کرتی ہے, اسی طرح روح کا ایک تعلق بھی ہر جزء میں بدن کو متاثر کرتی ہے. اب جب زندگی روح کی شروع ہوتی ہے اور بدن میں پس منظر میں چلا جاتا ہے تو پھر روح فرشتے کو دیکھتی ہے, فرشتے سے بات کرتی ہے, فرشتے کی بات سنتی ہے. یہی سوال جواب کا مفہوم ہے. جنت و دوزخ کو دیکھ سکتی ہے, اس کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتی ہے. پھر جب میدان قیامت میں حاضر ہوں گے تو بدن اور روح دونوں برابر متعلق ہوں گے. نہ روحانی زندگی پر کوئی حجاب ہوگا, نہ جسمانی زندگی پر کوئی حجاب ہوگا. تو بدن بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا, بات بھی اسی زبان سے کریں گے, ہاتھیں بھی یہی ہوں گی, کان بھی یہی ہوں گے, اور فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کی باتیں بھی سن رہے ہوں گے, جنت کے دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے, لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے, پہچان رہے. یعنی دونوں کی زندگی برابر برابر آ جائے. اب ایک صورت بڑی عجیب ہے کہ جب ہمیں اس سارے عمل سے گزرنا ہے تو اس کی تیاری کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنے متقدمین سے, سلطین سے, اپنے بزرگوں سے, اللہ کی کتاب سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو کچھ سنتے ہیں اس پر کامل یقین کے ساتھ اپنا وہ طرز عمل اپنائیں جو ہماری جسمانی حیات کے ساتھ ہماری روحانی حیات کا سبب بھی ہے. اور یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں ہم جسم کو پالتے رہیں لیکن روح کی زندگی برباد ہو جائے. پھر انسان کے مزاج میں اس سے آگے بھی ایک بات آتی ہے, وہ سنتا رہتا ہے مان لیتا ہے, لیکن نیچے ایک بار دمی رہتی ہے کبھی میں دیکھ لیتا تو بڑی بات تھی. یہ انسان کو مثال میں ایک آپ ایک بچے کو کھلونا لے کر دیتے ہیں, اسے توڑتا کیوں نہیں؟ سب سے پہلی بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں اسے دیکھ اس کے اندر کروں, اسے چلتا پھرتا دیکھ رہا ہے, اسے کھیلا, پھر وہ اسے توڑ دے گا. ایک تجسس ہے اس کی فطرت میں, جس کے اندر کیا وہ بچہ ہے, وہ اپنے تجسس کا اظہار کر دیتا ہے. ہم بڑے ہیں, اداکاری کرتے ہیں یا مطمئن ہونا, مطمئن ہوتے نہیں. ہم بات سنتے ہیں, ہم تقریر سنتے ہیں, ہم بیان سنتے ہیں, ہم کتابیں پڑھتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں, لیکن ہم مطمئن نہیں ہوتے. اپنے اس عدم اطمینان کا اظہار نہیں کرتے. یہ تہذیبی ہے, بد اخلاقی ہے, گستاخی ہے, اور خدا خاصتا ہم کبھی نام لے رہتے تو اوپر سے جان پڑتی ہے, تو ہم کے خطرے رہتے ہیں, دنیا پڑتی ہے سامنے, پھر بیٹی کے بارے سے خاموشی ہو جاتی ہے. پھر پوچھنے سے یا تو کوئی تسکین ہو, کوئی جواب ملے تو مطلب پوچھتے ہو, تو پوچھ کر دوسرے کھانے کی چادر پہ ہم چونکہ بڑے ہوتے ہیں سمجھدار, ہم چپ کر جاتے ہیں, لیکن ہماری یہ چپ ہمارے اندر سے تجسس کو ختم نہیں کر سکتا. تو تعلیم عالم اور دنیا کی تعلیم اور تعلیم نبوت میں فرق یہی ہے کہ نبی جس بات کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے اس کی کیفیات عطا کرتے ہیں. اگر نبی جھوٹ کی شرح کرے تو سننے والے کو صرف الفاظ سنائی نہیں دے تو جھوٹ لگنے لگے. مثال کے طور پر آپ سے سمجھیں کہ جس طرح کوئی اگر پیاس کی بات کرے تو سننے والے کو نہ صرف پیاس کے الفاظ سنائی دے بلکہ اسے پیاس لگنا شروع ہو جائے. یہ اثر ہوتا ہے نبی کی تعلیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایمان لایا اور آپ نے جب انہیں قرب الہی کی تفصیلات اور تشریحات بتائی تو وہ قرب الہی کے اس مقام پر بھی فائز ہو گئے جو نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مقام. یعنی صرف وہ الفاظ نہ سنے انہوں نے وہ کیفیات بھی عقل کر. اسی طرح حدیث شریف میں ایک عجیب بات کیا آتا ہے. صحابی داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں سو رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے ہیں کیسا دیکھ کیسے صبح کی تم نے اپنے آپ کو کس حال میں پایا. رضی رسول اللہ 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 کے رسول کے ساتھ ایمان اور خدا اور رابط پر یقین کے ساتھ پایا. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے کس برتے پر تو کہہ رہا ہے. اور اس لیے آج اللہ میں جس جگہ کھڑا ہوں یہاں سے کھڑے ہوئے میں جنت کو دیکھ رہا ہوں دوزخ کو دیکھ رہا ہوں اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں میدان حشر میری نگاہوں کے سامنے ہے عذاب و ثواب کی کیفیات میں دیکھ رہا ہوں. فرمائش ہو اس بات کو سمجھا تمہیں کیا یہ ممکن ہے کہ جو نبی کریم نے جو رب کریم نے بتایا ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. ہاں بالکل ممکن ہے. نبی کی تعلیم صرف الفاظ نہیں ہوتی. اب کیسے ممکن ہے آپ آئیے اس طرف. قرآن کریم ہمیں ایک حال بتاتا ہے کہ جب کافر یا ظالم کی موت آتی ہے جب کوئی نیک آدمی دنیا سے اٹھنے لگتا ہے تو نبی کی موت کیا ہے کہ ملک الموت حاضر ہو کر نبی کو اطلاع فراہم کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی لوگ اگر دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے آپ کے لیے مختص فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا. اب رب کریم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ چاہے تو بڑی اطلاع فرمائیں لیکن وہ آپ کی اپنی پسند سے ہو اور اگر چاہے تو بردوں میں تشریف لائیے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ اختیار ہم نبی کو دیا گیا لیکن کسی نبی نے بھی دنیا کو اختیار نہیں کیا. اللہ کی طرف سے بس پورا ہو گیا چلو چلو. بلکہ ایک واقعہ بخاری شریف میں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد میں تھے تو ملک الموت حاضر ہوا اور اس نے یہ خبر دی تو مزاج کے بڑے تیز تھے انہوں نے تھپڑ مار دیا اور اتنی شدت سے مارا کہ اس طرح سے اس کی آنکھ نکل گئی. بخاری نہیں ملتی. تو اس نے بارگاہ الوہیت میں جا کر عرض کی اللہ کریم نے آنکھ درست کر دی اور تمہارے ایک بیل پکڑ کر لے جاؤ موسیٰ سے کہا اس کی پشت پر ہاتھ رکھے تو کروڑوں بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے. اس سے کہنا کہ اگر اتنے سالوں تک بھی مزید رہنا چاہوں تو آپ کی پسند. تو یہی کیا انہوں نے تو انہوں نے فرمایا نہیں اللہ کی طرف سے جب پورا ہے تو میں نہیں رہنا چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اس کو مدرسین نے بڑی عجیب بحثیں کی ہیں کہ وہ اتنا جب اس کا اللہ کا آج آج وقت موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں تو تاخیر نہیں ہوتی. وہاں تو ملک الموت پھر واپس گیا بارگاہ الوہیت میں پھر آیا پھر تو تاخیر تو ہو گئی. تو محققین فرماتے ہیں کہ مقررہ وقت وہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی. وہ وقت تھا جس میں وہ اطلاع دینے اور اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا. جب انہوں نے کوئی وقت قبول فرما دیا گیا اسی وقت انہیں دنیا سے اٹھا دیا. لیکن نبی کے بعد جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
جن کے بارے قرآن حکیم کی اصطلاح یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہماری ساری ضروریات پوری کرنے والا اور ساری آرزوؤں اور امیدوں کا بھرکن اللہ ہے، پھر اس بات کو اپنے عمل سے ثابت کیا، ثم استقاموا، پھر زندگی بھر اس پر قائم رہے، فتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے پاس اللہ کی فرشتے آتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ دنیا میں زندہ موجود ہیں، یہ مرد موت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ نے کہا دیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جہاں جا رہے ہو وہاں کا کوئی خوف نہ کرو، اور جسے چھوڑ رہے ہو اس کا کوئی افسوس نہ کرو، کیونکہ وہاں یہاں سے کروڑوں گنا بہتر نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہے، اب شروع کر چند تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بڑے سکون سے بڑے اطمینان سے یہاں سے چلو، وہاں تمہارا بہترین گھر موجود ہے، موت ہو تو گویا مومن عند الموت رشتے کی بات سن لیتا ہے، بات سمجھ لیتا ہے، پھر ہم نے بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ کئی لوگ جب موت کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ احتیاط بیان بھی کرتے تھے کہ مجھے یہ کچھ نظر آ رہا ہے، ایسی سوچی نظر آ رہی ہے، یہ بات سنائی دے رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی عام بات ہے. اس کے علاوہ جب گناہگار پہ موت آتی ہے، جب کافر پہ موت آتی ہے تو کیا وہ نہیں دیکھتا؟ وہ بھی دیکھتا ہے، فرشتے کی بات سنتا ہے، بلکہ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، قرآن حکیم فرماتا ہے کہ قبض روح کے وقت روح قبض کرنے والے فرشتے کفار کے چہروں پہ ان کی پشت پہ مارتے ہیں، سوال کرتے ہیں فیما کنتم، کیا کرتے ہیں دنیا میں، ایک حالت کی زندگی میں بھی ایسی آ جاتی ہے جب آدمی فرشتے کی بات سن سکتا ہے، ماں باپ موت کے حالات دیکھ سکتا ہے، وہ تب آتی ہے اس لمحے جب جسمانی زندگی کی طرف سے تفجر کم ہو کر روحانی زندگی کی طرف آتی ہے، کیونکہ اندر موت وہ دم ایسا آ جاتا ہے کہ دنیا دنیا کی زندگی وجود یہ سارا دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے، اور روح اور اس کی کیفیات و حالات جو ہے ان کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس حال میں سب فرشتے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، حضرت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص اتنی محنت کرے حیات روحانی کے ساتھ، اتنی اللہ اللہ کرے، اتنی نیکی کرے، اتنی عبادت کرے، اتنی رضا فراہم کرے روح کو، کروں کہ اس عالم میں رہتے بستے ہوئے اس کی روحانی زندگی جسمانی کی نسبت کمی تر ہو، جس کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ مادی نقصان برداشت کر لے لیکن روحانی برداشت نہ کر سکے، کھانا چھوٹ جائے لیکن رائے نہ چھوٹے، بھوک برداشت کر لے لیکن حرام نہ کھا لے، مادی نقصان، مادی زندگی کا، مادی جسم کا نقصان برداشت کر لے، مگر وہ حالت روحانیت کی اس پر اتنی غالب ہو کہ اس کا نقصان برداشت نہ کرے، تو یہ ساری باتیں بولے گی، پھر کوئی استعمال نہیں رہتا، کیونکہ وہ زندگی بھی ہماری ہے، ہمیں تو اس سے گزرنا ہے، اور اس کا میدان ہی ہماری اس دنیا کی زندگی پر ہے، اور جب آدمی کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو جو لذت مانگنے میں آتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں آتی، نہیں وہ جو فطری جذبہ ہے نا تجسس کا، اس کی جو تسکین مشاہدے سے ہوتی ہے وہ سوال سے ہوتی ہے. اسی لیے جن لوگوں کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے ان
کا نام مستقبل تک پوری دنیا میں پورے عالم اسلام ایک خاص احترام کے ساتھ کیا ہے.
انہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں.
ان کا نام لینا باعث سعادت سمجھتے ہیں, ان کی قبر تک کو دیکھنا زیارت کے لیے جانا باعث سعادت سمجھتے ہیں,
لیکن
ولی ہونے کے لیے شرائط کیا ہے, کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا,
کیا وہی گنے چنے لوگ ہو سکتے ہیں باقی نہیں ہو سکتے.
تو مراج سے بہت اوپر ایک درجہ ہے صحابیت. ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی ولایت جمع کی جائے تو ادنا سے ادنا صحابی کے قصبے پا پر قربان ہو جاتی ہے, مقابلے پر تو سوال ہی لگا.
اتنا بڑا مقام ہے, اس کے حضور کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, ایمان لا کر صحبت نبوی میں آ جائے. بات
کوئی چندہ کوئی وظیفہ کوئی مرد ہونا عورت ہونا امیر ہونا غریب ہونا عالم ہونا غائب ہونا
کوئی شرط نہیں ہے. ایک ہی شرط ہے کہ قلوب سے دل کے ساتھ ایمان کر پھر اپنے وجود کو کھینچ کر بارگاہ نبوی میں ایک لمحے کے لیے لے جا تو یک جگہ ساتھ ہو جائے. تو صحابیت میں اتنا بڑا درجہ ہے, وہ مرد بھی پا سکتا ہے, عورت بھی پا سکتی ہے, بچہ پا سکتا ہے, بوڑھا پا سکتا ہے, امیر پا سکتا ہے, غریب پا سکتا ہے, عالم پا سکتا ہے, ان پڑھ پا سکتا ہے. تو ولایت جو اس سے بہت نیچے ہے اس پر کس نے قید لگا دی؟
ارے مومن کو تو ہر مرد و عورت کو نہیں ہونا ہوگا.
جو مثالی معاشرہ ہم تلاش کرتے ہیں اور جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں اس معاشرے میں بسنے والے سارے صحابی تھے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس معاشرے کی ہم مثالیں دیتے ہیں یا جس کی برکات کی ہم توقع رکھتے ہیں اس معاشرے میں بسنے والے سارے لوگ صحابی تھے. تو ہم نے جب اس نعمت کو سر سے چھوڑ ہی دیا اور اگلی زندگی میں ہم بہت پیچھے رہ گئے تو ان برکات کی توقع ہم کیوں کرتے ہیں؟
خود فریبی ہے اپنے ساتھ ہوتا ہے.
صحابی
صحبت نبوی سے صحابی انہیں کوئی چیز حضور کے قلب اطہر سے منتقل ہو کر اس دل میں پہنچی جو حضور کی صحبت میں پہنچی.
یہی ایک شرط. جب آپ سارے مقام تشریف لے گئے دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو کیا یہ نعمت اٹھ گئی؟ ہر صحابی میں یہ نبوت تھی کہ جس مومن نے اسے دیکھا وہ تابع ہو گئے
اور دنیا کی ولایت تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
تعلیم کے بعد کیا نہیں ہے وہ اٹھتے ہی نہیں. جس شخص نے تعلیم کی صحبت میں قدم رکھا تب آزادی کرا دا اس کے بعد ولایت کی بات ہے. تو احمد اللہ نے عمر صرف کر کے محنت لگا کر ان انوارات و برکات میں متقربین کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو اپنے سینوں میں سمیٹ
اور زندگی بھر جہاں جہاں تک پہنچے انہی برکات کو لٹاتے اور تقسیم کرتے رہے. یہ ہماری کم فہمی ہے کہ ہم نے ہندوازم کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے جو خواہشات ہندو اپنی دیوی یا دیوتا سے رکھتا تھا ان کو بدل کر ہم نے وہ اور اللہ اللہ کے ساتھ مشترک
اصل جو راستہ تھا اس سے ہٹ گئے. ہندو کو تو آپ چھوڑیں کہ وہ بت پر پھول چڑھا کر مال چاہتا ہے, اولاد چاہتا ہے, دولت چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, حکومت چاہتا ہے,
لیکن مومن کو تو ولی اللہ کے پاس جا کر وہ برکات تلاش کرنی چاہیے
جو اس کے پاس محمد الرسول رکھتی ہیں. رہ گئے عمر دنیا,
ان کے لیے مومن کا اللہ موجود ہے.
ان الذین قالوا ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے.
رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں پوری کرتا ہے. تو یہاں تو اللہ کو رب نے مانا گیا,
اور اگر اللہ کو رب مانا ہے تو پھر ضروریات کے لیے اسی کا کروانا تھا.
ہمارے یہاں سمجھ صاحب تشریف لے گئے, مجھے کچھ استقبالی اور کلمات کہنے تھے. میرے پاس اپنے کچھ احترامات آپ کو اس کام کی استقبال کے لیے بلا دیا ہے,
اور جو فائدہ ہے کہ لوگ حکمرانوں کو بلاتے ہیں, پھر مطالبات کرتے ہیں, پھر ان سے چیزیں مانگتے ہیں یا پیسے مانگتے ہیں یا فنڈز مانگتے ہیں, کہ بھائی آپ کفا نہ ہو جائیے گا,
ہمارے پاس مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے.
اسے چھوڑ کر
آپ سے مانگنا سے کہا تھا کہ میں 10 سال حکومت کر چکا ہوں, پہلی بار کسی نے کہا ہے کہ ہمیں تم سے مانگنے کی ضرورت ہے,
اور یہ حق ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ, تو پھر اس کے سامنے اس کے موجود ہوتے ہوئے جب دوسرے سے تما کریں گے
تو کیا بات بگڑ نہیں جائے گی, کیا ٹوٹ نہیں جائے گی,
ہمارے دعوے کی نفی نہیں ہو جائے گی. تو یہ امور دنیا جتنے ہے اللہ کے حضور فرماتے ہیں جوتی کا چشمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگ.
بات ختم.
آپ کا رب موجود ہے, آپ موجود ہیں, اس سے مانگو خدا اپنا چشمہ ٹوٹ کے ہتھیار کے رام پر مانگ. یعنی دنیا مانگنے کے لیے تو آپ نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کہہ کر, کسی کے سامنے نہ کوئی تما کر کے جھکوں گا نہ کسی سے خوف جگہ ہو کر اس کے سامنے جھکوں, اور پھر یہ معرفت الہیہ کے قائم کیسے رہو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک کڑی موجود ہے جو ہمیں ہمارے رب کے دروازے پر استقامت بخشے گی, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اللہ کا مقام یہ ہوا کہ وہ برکات کو جو برکات نبوت ہے ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے,
نہ خدا صرف ان کا ہے نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کا ہے, خدا بھی ہم سب کا ہے, اللہ کا حبیب بھی ہم سب کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اگر کسی کے سینے میں وہ برکات ہے تو وہ میری آپ کی امانت ہے, اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تو اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نام سیکھنے اور وہ برکات لینے کے لیے آئے وہ اس میں بخل ہوتا ہے, اور یہ یاد رکھیے اگر وہ فقیر ہوتا تو خدا اسے یہ نعمت ہی نہیں دیتا, اس لیے وہ بخل نہیں کرتا. تو پھر ہم تک وہ کیوں نہیں پہنچتی؟
ہم ساری زندگی لینا ہی نہیں چاہتے, ہم اپنے کو طلب ہی نہیں کرتے, ہم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے.
تو جب آپ اپنا ایک حق ایک نعمت ایک دولت میں یا آپ ہم دینا ہی نہیں چاہتے
تو دوسرے پر تو الزام ہی نہیں. ایک بڑی مزے کی بات آپ کو سناؤں, ہمارے دوست کے اللہ نے غریب رحمت فرمائے نوشو گئے, بڑے مزیدار آدمی تھے اور بڑے اعلیٰ مشاہدات کے ہوتے, لاہور کسی کام سے آئے تھے تو وہ جاتا تھا کے مزار پر چلے گئے. اب وہاں انہوں نے عجیب بات یہ کی کہ لوگ سجدے بھی کرتے ہیں اور عورتیں مرد وہ بھی بنا ہوا ہے اور خلاف شریعت باتیں بھی ہوئی ہیں, لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں, لیکن ایسے بھی بڑے ہیں جو گھروں کو سجدے کر رہے ہیں. تو انہوں نے بچپن داتا صاحب سے بات کی, جب وہ یہاں سے واپس گئے حضرت جی کے پاس انہوں نے بات کی تو میں وہاں موجود تھا, میرے سامنے انہوں نے بات کی. حضرت میں نے
داتا صاحب سے عرض کی کہ حضرت آپ کو بہت بڑے بڑی علماء ہیں صاحب حال ہیں
اور یہ کیا تمہارے رکھا رکھا کہ قبر کی پرستش کروا رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں فرمانے لگے جب تک میں دنیا میں تھا میں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی کر دی,
اب میں برزخ میں ہوں میری قبر پر جو سجدے ہو رہے ہیں ان کا سوال خدا تم سے کرے گا, یہ تم مقرر ہو کے بتاؤ ایسا میں کروں, میرا کام نہیں ہے, میں اپنا کام ختم کر کے آ چکا ہوں. برزخ سے ان پر یہ فرض نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں تبلیغ کے لیے جاؤں,
جب میں دنیا میں تھا تو میں نے حد المقدور اس کا حق ادا کیا جو اللہ نے توفیق بخشی.
اب یہ تم سے پوچھا جائے گا جو مجھ میں سوال کر تم کو نہیں بتاتے.
حضرت نے فرمایا انہوں نے حق سے بات تو یہی ہے بس
اہل اللہ کے ساتھ تعلق سے ہمیں ہندوؤں کی طرح دنیا نہیں مانگنی, وہ دونوں مانگنی ہے جو صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے جس کے لیے ایمان شرط ہے,
اور وہ ہے برکات اس کو ہوتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم,
تاکہ ہمارا دل روشن ہو سینہ روشن ہو اور
ان میں موسیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے ماں ہونے کا تعلق, موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں
رب کریم فرماتے ہیں موسا ہم نے موسا کی ماں سے بات کی.
ارے مقام و مرتبہ دیکھو
کہ نبی نہیں ہے
خدا پر مذہب
ہو خیما علاؤ میں
ہم نے موسا کی ماں سے بات کی,
اسے ایک سبوت میں ڈالو امت نے پیے پھر تابوت پک نے پیے پھر جب اسے ایک سبوت میں ڈالو سبوت کو دریا میں پھینک دو.
میری ماں کے لیے تو بڑا مشکل مر ہمار کو گواہ ہے بہت سننے والا, وہ اللہ کی بندی ہے اس کا رب ہے,
تو کتنا مضبوط رابطہ ہے ان کے قلم کے ساتھ رب العالمین کا کہ ماں کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے بچے کو دریا میں پھینک دینا چاہیے, کتنا مشکل کام
ہے ماں کے لیے تو بڑا بڑا گراؤنڈ کے سپاہی قتل کر دیں اس کے لیے یہ آسان ہے
نسبت کے وہ خود اٹھا کر دریا میں پھینکے,
لیکن وہ کر گزری کیوں
فرمایا ہم نے وعدہ کیا تھا اتنا راجو ہوئے گئے گھبرا نہیں ہم ڈوبنے نہیں دیں گے ہم اسے لوٹا کر تیرے پاس ہی جائیں گے گھبرا کر پھینک دیں سجائے لو ہم لوگوں سلیم ارے ڈوبے گا کیسے میں تو اسے رسول پر مت کر رہا ہوں.
تو ان میں موسیٰ کے دل کا اتنا تعلق تھا
اسے یقین ہو گیا اور یہ بات میرا رب ہی فرما رہا ہے اس نے اس پر بس
اصحاب کاف چند نوجوان تھے اور جب قوم اس پرستی میں مبتلا ہوئی تو میں بنی گئے ہم آپ کے ساتھ اب حکومت رشتہ دار شبیلا
تو ہم سب مخالف ہو گئے بھی ان سے بات تو انہیں پکڑو یہ تو وہاں سورہ کاف میں آتا ہے اور رابط نہ آگا خلوب ہے اللہ فرماتا ہے جب وہ میری طرف پڑھتے تو میں نے ان کے دل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا رابط نہ آگا تو وہ پھر وہ بات نہیں کرتے تھے بات میں کرتا تھا لب ان کے ہندو
چند لڑکوں کی کیا ضرورت کی پوری قوم کو ہو قوم پر بات کریں
تو میں نہیں یہ میرا کام ہے
اور جس میں سنا لی میں نے
سورج کا کو سمجھا دیا کہ تیری دل میں ان کا آرام خراب نہیں کر سکتا اور دیکھ لو اللہ خاطر کہ طلوع ہوتا ہے تو وار کو بچا کر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو وار سے دامن بچا کے منہ چکا ہے. اگر بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں حکومت محمدیہ دنیا اس کے بعد کیوں ڈرتے ہیں لوگ کیوں گھبراتے ہیں اور کیوں بندے لگاتے ہیں اس لیے
کہ دنیا کی زندگی پر اتنے ریج گئے ہیں کہ روحانی زندگی کی طرف آنا نہیں چاہتے اور انسان کی عادت ہے کہ یہ برائی بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے جواز اور ثبوت فراہم کرتے ہیں. آپ ڈاکٹروں کو دیکھیں
تو ان کے پاس آپ نے مجھ سے زیادہ دلائل ہوتے ہیں کہ لوگ
لوگوں کا علاج لے جائے گا دوسرے گھر.
کسی کافر سے پوچھے تو اسے مقتول کے مرنے کے بعد بھی تعصب نہیں ہوتا, اس نے دلائل بنا لیتے ہوتے کہ اس کی سزا یہی تھی, اس کے بغیر یہ نہیں چھوڑتا تھا, اس کا علاج نہیں. اسی طرح ہم دلائل کا ایک پلندہ بنا لیتے ہیں اور اس پر مختلف تنقید کریٹ کرتے رہتے ہیں جو ہمارے اپنے اوہام ہوتے ہیں. ورنہ رب جلیل فرماتے ہیں منہ تو تبلا ہمدم, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے موت کو اپنا لو. اب موت کو اپنانے سے صرف یہ وارد نہیں ہوگا کہ وہ زندگی کی مدتیں چھوڑ دے, نہیں, یعنی جو حالت مر کر آنی ہے وہ تم زندگی میں حاصل کر لو, تمہارا خطرہ دور ہوتا ہے, تمہیں موبائل نہیں رہے گا, وہاں تمہارا گھر ہوگا, تمہارا آنا جانا ہوگا, تمہارا تعلق اور واسطہ ہوگا, پھر گھبراہٹ کس بات کی. ورنہ مدو چلو ہم تو مدو سے مقبول کیا ہو سکتا ہے, موت سے پہلے کیا آدمی مر سکتا ہے, مرے گا تو تبھی جب موت آئے گی. تو موت سے پہلے موت یہی ہے کہ جو ماں باپ موت آنا ہے نا, اسے اس زندگی میں دیکھو, حاصل کرو, اس مقام تک پہنچو, اپنی قلبی روحانی قوت کو اتنا مضبوط بناؤ, اپنا تعلق رب کریم اتنا مضبوط بناؤ, جیسے حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم نے فرمایا تھا کہ اللہ کریم اگر آخرت کے سارے پردے اٹھا دے تو میرے ایمان میں رائی برابر فرق نہیں آئے گا, یعنی کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ جس پہ مزید ایمان پختہ ہو. سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے, اس نے مومن کو یہ نعمت عطا کی ہے کس عالم میں آپ دل میں بستے ہوئے سور تک پر کا کو جان تک لانا, زمین پر سورج کو اس کی لیکن اس کے دل کی گردن لاپکام تک پہنچے تو یہ عمل بھی سہل ہو جاتا ہے, نعمت باری کا کرتی ہے, اللہ کریم پر طرح پکڑ لیتے ہیں اور آخرت عجیب نہیں بلکہ موت سے گھبرانے کی بجائے آدمی موت کا انتظار کرتا ہے, جہاں جاتی تو وہاں سب آتے آ جہاں سے مصیبت. تو ہماری زندگی کا یہ پہلو ایسا ہے جو بڑا کشن ہے, اس کی طرف ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں اور لوگ اس قدر اس سے نا آشنا ہو چکے ہیں کہ اس پہلو پر آپ سوال کریں تو آپ کو جواب میں فتوا ملے گا, لوگ جواب نہیں دے سکتے. اللہ کریم ہم سب کو اور حضرت مسلمانوں کو صحیح سمجھ اور عمل عطا فرمائے گا.